मंगल 17 जुलाई के सैरबीन के साथ शफी नकीजा मई का सलाम। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से सिफारिश की कि हुजूमी तशद्दुद के मुर्तकबीन को सजाएं देने के लिए एक अलहदा कानून बनाया जाए, लेकिन क्यों? तजयाकार ने कहा,
जो दंगे कर रहे हैं, जो इस तरह के हमले कर रहे हैं, इस तरह के लिंचिंग्स कर रहे हैं, इनको बढ़ावा मिल रहा है, ऊपर से इनके लिए तालियां बज रही है।
तफसीलन ये मौजू आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नादिया सुलेमान से खबरें सुनिए। इंडिया की अदालत उज़्मा ने पार्लियामान से कहा है कि वो तेजी से बढ़ते हुए ऐसे वाकयात के खिलाफ कानून साजी करें जिसमें मुश्तइल हुजूम लोगों को तशद्दुद करके मार देते हैं। खबर की तफसीलात हुमैरा कमल से सुनिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हजूमी तशद्दुद गाय के तहफ्फुज के नाम पर हो या बच्चों के अगवा की अफवाह पर, इसका मकसद कुछ भी हो, हजूमी तशद्दुद एक जुर्म है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हजूमी तशद्दुद के वाकयात को वहशतनाक करार देते हुए कहा कि इन वाकयात को सख्ती से कुचलना होगा। सन 2014 में बीजेपी की हुकूमत के आने के बाद गाय के तहफ्फुज के लिए आवाज उठाने वाले ग्रोहों के मुसलमानों और दलितों पर मुतअद्दिद हमलों में अब तक दर्जनों अफराद हलाक हो चुके हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को एहतसाब अदालत से मिलने वाली सजाओं को मुअत्तल करने से मुतालिक मुजरिमान की दरख्वास्तों पर नैब को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने इन अपीलों की समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी है, जिससे नवाज शरीफ और उनकी बेटी इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकेंगे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद मलिक।
जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल को हुक्म दिया है कि वो इन अपीलों पर कानूनी दलाइल दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म और उनके दो बेटों के खिलाफ अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस की समाअत इन अपीलों के फैसले तक मुअत्तल करने की इस्तदआ को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने मुजरमान की तरफ से दायर की गई अपीलों की समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी है, जिससे नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज 25 जुलाई को मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात में अपनी जमात की इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकेंगे।
इंसानी हकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अमरीकी सरबराही में कायम इत्तेहाद पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो शाम में जारी जंग में आम शहरियों की बड़ी तादाद में होने वाली हलाकतों से जानबूझकर नज़र चुरा रहे हैं। अहवाल सुनिए आसिफ फारूकी से।
एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि गुज़िश्ता साल शाम के शहर रका पर फजाई हमलों के बाद अमरीकी सरबराही में कायम इत्तेहाद ने आम शहरियों की कम तादाद में हलाकत के गलत आदादोशुमार जारी किए थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल की तर्जुमान का कहना है कि इन हमलों में आम शहरियों ने बहुत बड़ी जानी और माली कीमत अदा की है। इंसानी हकूक के इदारे ने अमरीकी सरबराही में कायम इत्तेहाद पर तहकीकती अमल के जवाबित पूरे न करने का इल्ज़ाम भी आयद किया है। इत्तेहाद की जानिब से कहा जाता रहा है कि कार्रवाइयों के दौरान उनकी कोशिश होती है कि इंसानी जानों का ज़िया ना हो।
यूरोपीय यूनियन और जापान के दरमियान दुनिया का सबसे बड़ा आज़ादाना तिजारत का मुआहदा तय पा गया है। मुआहदे की तफसीलात सुनिए उबैद मलिक से।
इस मुआहदे के तहत दुनिया की जीडीपी का एक तहाई और तकरीबन 60 करोड़ आबादी आती है। यूरोपीय कमीशन के सरबराह यॉन क्लॉड यंकर का कहना है कि आज़ादाना तिजारत के इस मुआहदे के तहत तमाम फरीकैन को तिजारती हल मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मुआहदे के समरात मुआहदे में शामिल मुमालिक से आगे तक जाएंगे और इस मुआहदे पर दस्तखत करके आज़ाद और मुनसिफाना तिजारत के मुस्तकबिल के बारे में एक वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने से कबल अमरीका जापान समेत 18 एशियाई ममालिक के साथ आज़ादाना तिजारत के माहदे पर काम कर रहा था, ताहम सदर बनने के बाद माहदे से अलहदगी सदर ट्रंप के इब्तदाई चंद इकदाम में से एक है। रूस के सदर व्लादिमिर पुतिन ने सन 2016 के अमरीकी सदारती इंतखाब में रूसी मुदाखलत की बात की सख्त तरदीद करते हुए इस ख्याल को ही मजाका खेज करार दिया है। अमरीकी चैनल फॉक्स न्यूज के साथ इंटरव्यू में रूसी सदर ने इस बात पर जोर दिया कि उनके मुल्क के पास इतने वसाइल ही नहीं थे कि वो बतौर सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर मुस्तकिल नजर रख सकते। रूसी सदर कह रहे हैं कि अमरीका के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत, क्या वाकई समझते हैं कि कोई रूस में बैठकर अमरीका और लाखों अमरीकियों की राय आमा को मुतासिर कर सकता है? रूस ने बतौर रियासत कभी भी अमरीकी मामलात में मुदाखलत नहीं की, ना कि इंतखाबात में मुदाखलत करता। मुझे इस मामले में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। ये कहना था रूसी सदर का। रूसी सदर के साथ मुलाकात में अपनी एजेंसियों के खिलाफ रूस का दिफा करने पर शदीद तनकीद का सामना करने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज वाशिंगटन में कांग्रेस के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। खबर की तफसील आबिद हुसैन से।
روسی صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں روس کی جانب سے مبینہ مداخلت کے الزامات پر روس کا دفاع کرنے پر امریکی صدر کو ریپبلکن اور ڈیموکریٹک رہنماؤں کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا ہے۔ فن لینڈ کے دارالحکومت ہیلسنکی میں روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ ملاقات کے بعد پریس کانفرنس میں صدر ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ کیا وہ خود اپنے انٹیلیجنس اداروں پر اعتبار کرتے ہیں یا روسی صدر پر، تو انہوں نے جواب دیا کہ صدر پوتن کہتے ہیں کہ روس نے مداخلت نہیں کی تو انہیں بھی اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے۔
یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ انڈین سپریم کورٹ نے ملک کی پارلیمنٹ سے سفارش کی ہے کہ وہ ہجومی تشدد کے مرتکبین کو سزائیں دینے کے لیے ایک علیحدہ قانون بنائے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ ہجومی تشدد کے واقعات کو برداشت نہیں کیا جا سکتا اور اسے معمول کا واقعہ بننے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حزب اختلاف کی جماعتوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ عدالت عظمیٰ نے یہ ہدایات ملک میں ہجومی تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات کے درمیان جاری کی ہیں۔ دلی سے شکیل اختر۔
انڈیا کے سپریم کورٹ نے ہجومی تشدد کے واقعات پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے وحشتناک قرار دیا ہے۔ چیف جسٹس دیپک مشرا کی سربراہی میں 3 ججوں کی ایک بینچ نے ہجومی تشدد سے متعلق درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ ان وحشتناک واقعات کو سختی سے کچلنا ہوگا۔ عدالت نے حکومت کو ہدایت کی ہے کہ وہ ہجومی تشدد کے جرائم کو روکنے کے لیے ایک علیحدہ قانون بنائے۔ ایک عرضی گزار تحسین پونے والے نے، جنہوں نے ایک علیحدہ قانون کے لیے مہم چلا رکھی ہے، عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر کہا،
یہ قانون کی اس لیے ضرورت ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہو شروعات ہوئی گائے سے لے کر آج ہم کسی نے کوئی افواہ اڑا لی، بھیڑ اکٹھا ہوتی آدمی کو مار دیتی، آسام میں بچوں کو لے کر، کل کرناٹکا میں ہوا، کسی عورت کو ڈائن کہتے، تو قانون کو ہاتھ میں لینے کا موب کے پاس، بھیڑ کے پاس یہ ادھیکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اب پھیلتا ہے سوشل میڈیا سے، انیہ تتھیوں سے۔ قانون اس لیے ضروری ہے کہ اس بھیڑ کے پیچھے جو چہرہ ہے جس کو سیاستی فائدہ ہوتا ہے یہ افواہیں پھیلا کر، وہ آدمی پکڑا جانا چاہیے۔ آپ وہ دو شخص کو جیل میں بند کرو گے، یہ آپ دیکھو گے کہ یہ ساری بھیڑ ہتیائیں بند ہو جائے گی۔
عدالت نے اس سلسلے میں مرکز اور ریاستی حکومتوں کو متعدد ہدایات دی ہیں اور کہا ہے کہ وہ ایک مہینے کے اندر ان پر عمل کی رپورٹ عدالت میں پیش کریں۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ ہجومی تشدد ایک سنگین جرم ہے اور اس کی روک تھام کی ذمہ داری مرکز اور ریاستی حکومتوں کی ہے۔ ہجومی تشدد گائے کے نام پر ہو یا بچوں کے اغوا کے افواہ کے نام پر، یہ ایک سنگین جرم ہے۔ گزشتہ 3 مہینے میں کئی ریاستوں میں ہجومی تشدد کے واقعات میں 27 سے زیادہ افراد مارے جا چکے ہیں۔ سپریم کورٹ کی ہدایت کے چند گھنٹے بعد ہی ملک کے سرکردہ سماجی کارکن اور مذہبی رہنما سوامی اگنیویش پر سختگیر کارکنوں کے ایک ہجوم نے حملہ کر دیا۔ وہ ہجومی تشدد میں بچ گئے ہیں۔
لاکھ دوسروں سے مجھے مارنے لگے، مجھے نیچے گرا دیا، کپڑے پھاڑ ڈالے اور اسی طریقے سے جان سے مارنے پر اتارو ہو گئے۔
سپریم کورٹ کی ہدایات پر مارکسی کمیونسٹ پارٹی کی رہنما برندا کرات نے کہا،
آئی تھنک دی سپریم کورٹ انٹروینشن از ویری اسٹرانگ اینڈ ٹائملی۔ بیکاز
برندا کرات کہہ رہی تھیں کہ عدالت عظمیٰ نے صحیح وقت پر اور پوری سختی کے ساتھ مداخلت کی ہے۔ لنچنگ کے واقعات ملک میں وبائی شکل اختیار کر رہے تھے۔ کانگریس کے رہنما ملکارجن کھارگے نے کہا کہ وہ اس معاملے کو کل سے شروع ہونے والے پارلیمانی اجلاس میں اٹھائیں گے۔
انسیڈنٹس آف لنچنگ بہت سے جگہ پہ ہو رہے ہیں، آپ کو تو معلوم ہے گورکشا کے نام پر بھی لنچنگ ہو رہا ہے اور اس کو سمرتھن بھی کر رہے ہیں۔ منسٹرز جا کے گارلینڈ بھی کر رہے ہیں، کئی منسٹر جا کے جیل میں بھی مل رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک واتاورن انہوں نے دیش میں بنائے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں چناوی درشٹی سے، تو یہ مدعا بھی ہم سدن کے سامنے رکھ کے چرچا کرنا چاہتے ہیں۔
بی جے پی کے رہنما مختار عباس نقوی کا کہنا تھا کہ ان واقعات کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش نہیں کی جانی چاہیے۔
جو بھی کرائم ہے اس پر کمیونلزم کا جو جامہ پہنانے کی کوشش ہوتی ہے، اس سے اس طرح کے کرمنلز کو کے جو کرائم ہے उसको जो है वो मदद मिलती है, सुरक्षा मिलती है। हमने भी सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन जो है वो देखा नहीं है, लेकिन जहाँ तक सवाल है, किसी भी तरह के क्राइम के हम खिलाफ हैं। इस तरह के क्राइम्स के साथ, क्रिमिनल्स के साथ किसी भी तरह की नरमी नहीं होनी चाहिए।
तजयकारों का ख्याल है कि इब्तदा में गाय के तहफ्फुज़ के नाम पर नामनिहाद गऊ रक्षकों के हाथों किए जाने वाले हुजूमी तशद्दुद में नफरत की सियासत का दखल था। तशद्दुद के मुर्तकबीन को अक्सर सियासी हिमायत हासिल होती थी, लेकिन अब ये उससे आगे निकलकर बच्चा चोरी की अफवाहों और दूसरे असबाब तक पहुंच गई है। समाजी माहिरीन का ख्याल है कि हुजूमी तशद्दुद के मुर्तकबीन के खिलाफ मुअस्सर इकदामात न किए जाने से माशरे में नफरत और गैर इंसानी नफ्सियात को हवा मिल रही है। शकील अख्तर, BBC, दिल्ली।
शकील अख्तर की इसी रिपोर्ट के तनाजुर में, यानी भारत में लिंचिंग या हुजूमी तशद्दुद के तहत किसी को मार मार कर हलाक करने की सूरत हाल के बारे में कारवान मैगजीन के एडिटर हरतोष सिंह बल से भी मैंने बात की। क्यों किसी को हलाक करना, कानून हाथ में लेना, फिर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर लोड करना, क्या अब मामूल की बात है? ये पूछते हुए उनसे मैंने मज़ीद पूछा, और क्या माशरा इस तर्ज अमल को अब कबूल कर चुका है?
देखिए, कुछ हद तक आप देखेंगे कि मॉब वायलेंस पे कभी भी इंडिया में कंट्रोल पूरी तरह से नहीं हुआ है। इसकी ना पनिशमेंट कम्युनल केसेस में हुई है, या जैसे आजकल घटनाएं हो रही हैं गाय को लेके भी जो घटनाएं हैं वो कम्युनल ही घटनाएं हैं। और फाइनली कुछ ये जो चाइल्ड लिफ्टिंग का अब जो नए केसेस आ रहे हैं, बट बेसिक फैक्ट है कि इस सरकार के आने के बाद गाय के नाम पे जितनी भी लिंचिंग्स हो रही हैं उनमें कहीं पे भी आप ये नहीं देख रहे हो कि पूरी तरह से एक्शन लिया जा रहा है। लोग वीडियो पे फिल्म हो रहे हैं तब भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो एक इम्प्यूनिटी सी ग्रांट हो रही है मॉब वायलेंस को। इम्प्यूनिटी से ज्यादा लोग अपने वीडियो लेके लोगों को दिखा रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं। नहीं, मैं इसको देखते हुए इम्प्यूनिटी के कारण ये ऐसे केसेस बढ़ेंगे, लोगों को लगता है कि इसका कोई असर नहीं रहेगा लॉ का।
मैं ये सवाल इसलिए कर रहा था हरतोष सिंह जी के वीडियो बनाना, कानून अपने हाथ में लेना, सरकार को तो छोड़े लगता है जो सोसाइटी है, जो समाज माशरा है, वो भी इसको कबूल कर चुका है। खौफ, खतरा, सब कुछ मन से जाता रहा क्या?
देखिए जी, मोदी के आने के बाद दो चीजें हुई हैं। एक तो इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी काम नहीं कर रही है। दूसरी जो कहते हैं हम सोसाइटी में कि वो शर्म की भावना जो होती है ना वो गायब हो गई है। लोग बेशर्म हो गए हैं अपना वीडियो दिखा के घूमना, जिस चीज को कबूल करना, कम्युनल थॉट को कबूल करना। ये चीजें छुपाई जाती थी, जो लोग ऐसे सोचते थे या ऐसा करना चाहते थे वो कभी पब्लिक में एडमिट नहीं करते थे। आज खुल के दावा दे के ऐसी बातें करते हैं जो कल शर्म की बात होती थी, आज वो बड़े प्राइड के साथ ये चीजें बोल रहे हैं। तो ये दोनों चीजें कंबाइन हुई हैं, इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स और ये जो बेशर्मी सोसाइटी की जो है।
अच्छा, ये तो हो गई सोसाइटी की बेशर्मी, लेकिन लिंचिंग करने वालों को क्या किसी की हिमायत हासिल है जो वो इतने निडर हो गए?
इसमें आपको इसका जवाब मालूम है, ये ऊपर से नीचे तक ये जो सरकार है फ्रॉम नरेंद्र मोदी डाउनवर्ड्स लिंचिंग को पूरी तरह से, जितना मर्जी एक दो जगह आवाज इधर उधर कह दें, सबको मालूम है कि ये लिंचिंग अगर किसी भी तरह की ऑपोजिशन होती, किसी तरह का भी अगर रुकावट होती तो ये लिंचिंग्स होती ही नहीं।
तो सरकार कहती है, वो खुल करके हर मौजू पे बात करती है, नरेंद्र मोदी जी भी मन की बात करते हैं, लेकिन इस टॉपिक पर, इस मौजू पर कभी नहीं बोलते, बोलते भी हैं तो दबे दबे बिल्कुल लफ्जों में, ऐसा क्यों है?
आपने जवाब खुद ही दे दिया है। अब लिंचिंग्स रोकना नरेंद्र मोदी की मन की बात नहीं है, इससे सब साफ हो जाता है।
तो कौन सा ऐसा तबका है, कौन से ऐसे लोग हैं जो इसका ज्यादा टारगेट बनते हैं इस लिंचिंग का?
क्लियर है, जब मैंने कहा कम्युनल एजेंडा है, क्लियरली डायरेक्टेड मुसलमानों पे ये डायरेक्टेड है। क्लियर एम है कि ये जो हिंदुत्व का प्रकरण है जो आरएसएस इस्तेमाल कर रही है, मुस्लिम बेटिंग के आधार पे ही अपनी पॉलिटिक्स खेली जा रही है। डायरेक्ट टारगेट मुस्लिम्स हैं इस पूरे केस।
तो क्या एक तरह से कोर्ट ने सरकार को ये चेतावनी दी है, वार्निंग दी है कि साल डेढ़ साल हो गया कुछ नहीं किया गया, पार्लियामेंट कुछ करे, वरना ये तो बात कुछ और होगी?
एकदम साफ बात है, कोर्ट्स को स्टेप इन करना पड़ा है। बाकी लोग लिख रहे हैं इसके बारे, बोल रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स यहाँ तक नहीं हुआ है कि अभी भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऐसी चीजों पे आवाज नहीं उठा रहे हैं। बट ज्यादातर बेसिक प्रॉब्लम यहाँ आ गई है कि सरकार ऐसी चीजों पे कुछ करना नहीं चाहती है, रादर इनको सपोर्ट करती है।
انڈیا ہرتوش سنگھ بل جی ایک کھلا کھلا سماج معاشرہ ہوا کرتا تھا, اس کے سیکولرزم کی ایگزامپلز دی جاتی تھیں الگ الگ دیشوں میں. ایسا کیا ہو گیا کہ یہ ساری بھاونائیں یا یہ جتنے ایسی گڈ تھنگس تھیں اب وہ پھینک دی گئیں؟
دیکھیے, یہ ٹرانزیشن جو ہوتی ہے ایک میجورٹیرین ڈیموکریسی کی طرح, اس کو آپ ٹرکیائزیشن کہہ لیجئے یا کسی اور جگہ سے کوئی ایگزامپل اٹھا لیجئے, پر سمپل فیکٹ ہے کہ آر ایس ایس کو سالوں کا ورک, مودی جیسا ایک کیریزمیٹک فگر, یہ کمیونل سینٹیمنٹس, اینٹی مسلم رائز جو کر رہے ہیں کمبائنڈ ود, دیکھیے اس میں کانگریس اور اپوزیشن کی بھی ویکنس ہے کیونکہ انہیں کی ویکنس اور کمپرومائز کے کارن دوسری طرف کو اتنی اسٹرینتھ ملی ہے. یہ چیزیں کمبائن کر کے آج اس سچویشن میں ہمیں لے کے آئیں.
انڈیا سے شائع ہونے والے کاروان میگزین کے یہ تھے ایڈیٹر ہرتوش سنگھ بل. ٹائمز آف انڈیا کی سینئر صحافی ساگریکا گھوش سے بھی میں نے اسی موضوع پر بات کی. پوچھا کہ تقریباً ڈیڑھ سال پہلے اخلاق نامی شخص کی لنچنگ کے بعد سے یہ سلسلہ واردات رکا نہیں ہے, یہ تشدد معاشرے میں کیوں آیا, کیسے آیا, اور کیا یہ انڈیا جیسے سیکولر ملک پر داغ دھبا نہیں ہے؟
دیکھیے, میں جہاں تک سمجھتی ہوں یہ جو وائلنس ہے یہ انڈیا کے نام پہ ایک بہت بڑا بھدا ہے, ایک داغ ہے. اس سے ہم اتنے پریشان ہیں, جو بھی ڈیموکریٹک مائنڈیڈ سٹیزن ہے ہم لوگ تو مطلب ایک دم پریشان ہیں کہ کیوں اس طرح کے یہ حملے ہو رہے ہیں. پالیٹکس میں جو بڑے لوگ ہیں وہ اس کا اس کی نندا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے, ہمیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لنچنگز جو ہوتی آ رہی ہیں, ایک بھی پولیٹیشین, پرائم منسٹر نے ایک بار بولا تھا کہ اینٹی سوشل ایلیمنٹس ایسے کر رہے ہیں, پر ایک بھی اونچے پد کے پولیٹیشین نے ابھی تک کچھ نہیں کہا ان کے خلاف, نہ تو خلاف کہا. اوپر سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک منتری نے جا کر کے ان کو مالا پہنا دیا. So that's the situation. یہ ہے انڈیا کی اصلیت ابھی. تو اسی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ جو دنگے کر رہے ہیں, جو اس طرح کے حملے کر رہے ہیں, اس طرح کے لنچنگز کر رہے ہیں, ان کو بڑھاوا مل رہا ہے, ان کو انکریجمنٹ مل رہا ہے, ان کو اوپر سے ان کے لیے تالیاں بج رہی ہیں. تو اسی لیے یہ مطلب قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے یہ سب کر رہے ہیں.
تو کیا آپ یہ کہیں گی ساکرکا گھوش جی کہ چونکہ سرکار نے ڈیڑھ سال تک کچھ نہیں کیا, کیا اس لیے سپریم کورٹ کو کودنا پڑا, بیچ میں آنا پڑا کہ وہ پارلیمنٹ سے کہے کہ صاحب کچھ کیجئے, بنائیے قانون؟
بالکل ٹھیک, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جس طرح سے گورنمنٹ نے ابھی تک کچھ نہیں کیا, انسٹیڈ آف ڈوئنگ اینی تھنگ, جو اخلاق کے جو جنہوں نے اخلاق پہ حملہ کیا ان کو تو سواگت کیا گیا بی جے پی کی طرف سے, اور ان کو مطلب ان کو جو ہمارے جو منسٹر آف کلچر ہیں مہیش شرما جی, انہوں نے کہا کہ اخلاق کا یہ معاملہ یہ تو صرف ایکسیڈنٹ تھا. تو یو نو اس طرح سے یہ اوپر کے لوگ ہیں جو لیجیٹیمائز کر رہے ہیں, کوئی سٹیپ نہیں لے رہے ہیں, پولیٹیکل فائدہ مل رہا ہے لوگوں کو اس سے.
ساگریکا گھوش جی, دیکھیں کورٹ کے کہنے پر جو کچھ کہا اس پر پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا, قانون بن جائے تو اس کو لاگو کرنا کتنا آسان ہوگا, اور کیا اس پر عمل ہو سکے گا؟
کون لاگو کرے گا یہ ہمیں پوچھنا پڑے گا, اس قانون کو کون لاگو کرے گا, کون اپ ہولڈ کرے گا؟ دیکھیے قانون تو ہم بنا لیں گے, پارلیمنٹ قانون بنائے گا, پر اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا زمین پر؟ اس کو پولیس کیا اس کو امپلیمنٹ کرے گی؟ کیا جو لوکل لیول ڈسٹرکٹ لیول آفیشلز ہے کیا ان کو امپلیمنٹ کریں گے؟ کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جھارکھنڈ میں یہ جو لنچنگ ہوئی, علیم الدین انصاری کی جو لنچنگ ہوئی, تو اس میں 11 لوگوں کو کنوکٹ کیا گیا فرام دا جھارکھنڈ فاسٹ ٹریک کورٹ, اور انہیں لوگوں کو منتری جی نے جا کر کے مالا پہنا دیا. تو اگر منتری جی خود جا کر مالا پہنا رہے ہیں کنوکٹڈ کرمنلز کو, جن کو قانون کے حساب سے مرڈر کے حساب سے انڈر سیکشن 302 وچ از مرڈر, इनको कन्विक्ट किया गया, झारखंड का कोर्ट ने इनको कन्विक्ट किया, तो कानून की कोई कमी तो है नहीं ना, कानून तो है, मर्डर का कानून तो है।
तो सागरिका जी ये बताइए ना, जो कुछ हो रहा है समाज के सामने हो रहा है, तो क्या समाज ने इसको कबूल कर लिया है, सोसाइटी ने मान लिया है, उस पर कोई किसी को कोई एतराज नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है?
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं समझती हूँ कि जो भी राइट थिंकिंग लोग हैं, जो सच्चे दिमाग के लोग हैं, उनके अंदर एक मतलब एक आई डोंट नो व्हाट टू से, वी आर रिपेल्ड, एक रिवल्शन है हमारे अंदर। पर जो ब्रेन वॉश हो चुके हैं, जो इस नफरत में, जो नफरत में मतलब एकदम हिप्नोटाइज हो चुके हैं, जो एकदम ब्रेन वॉश हो चुके हैं, कि क्योंकि ये ब्रेन वॉशिंग चल रहा है, ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, आपको पता होगा जिस तरह से व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर ये जो रूमर्स फैलाए जा रहे हैं,
तो
फिर भी ये रूमर के हिसाब से इनको मारा जा रहा है
तो,
और इनको लिंचिंग किया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि जो भी राइट थिंकिंग सिटीजंस हैं, जो इंडिया के जो अच्छे दिमाग वाले हैं, जो वी आर फ्रेंटिक, हमें हैरान है, परेशान है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है इंडिया में।
ये थी टाइम्स ऑफ इंडिया की सीनियर सहाफी सागरिका घोष। इंडिया का जिक्र जारी रखेंगे, ज़रा सा तवक्कुफ़ कीजिए। आइए पहले पाकिस्तान चलते हैं। वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज़ और दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को एहतसाब अदालत से मिलने वाली सज़ाओं को मुअत्तल करने से मुतालिक मुजरमान की दरख्वास्तों पर नैब को नोटिस जारी कर दिया है। एहतसाब अदालत ने एवन फील रेफरेंस में मियां नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को कैद बामशक्क़त के अलावा जुर्माने की भी सज़ा सुनाई थी। तफसील के साथ इस्लामाबाद से शहजाद मलिक।
जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने कौमी एहतसाब ब्यूरो के प्रोसिक्यूटर जनरल को कहा है कि वो मुजरमान की तरफ से दायर की गई इन अपीलों पर कानूनी दलाइल दें। साबिक वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस ने अपील के हक में दलाइल देते हुए कहा कि एहतसाब अदालत की तरफ से एवन फील्ड रेफरेंस में जो फैसला दिया गया है वो हकायक के मुनाफी है। उन्होंने कहा कि एहतसाब अदालत का ज़्यादा इन्हिसार मुश्तरका तहकीकती टीम के सरबराह वाजिद ज़िया के बयान पर ही था, लेकिन GIT के सरबराह ने ना तो तहरीरी सबूत फ्राहम किए और ना ही अदालत में दिए गए बयान में कहीं ये कहा है कि उनके पास शवाहिद हैं जिससे साबित होता है कि लंदन के फ्लाइट्स नवाज शरीफ की मलकियत हैं। ख्वाजा हारिस ने मज़ीद दलाइल देते हुए कहा कि एक तरफ अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि मुजरमान के खिलाफ बदअनवानी के शवाहिद नहीं मिले और दूसरी तरफ उन्हें सज़ा सुना दी गई है। साबिक वज़ीर इत्तला'आत सेनेटर परवेज़ रशीद ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहले यह कहा जाता था कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी अदालतों में पेश नहीं होते, और अब जबकि वो गिरफ्तार हो गए हैं उन्हें अब अदालतों में पेश नहीं किया जा रहा।
कौन से सियासी रहनुमा को रोजाना की बुनियाद पर किसी एहतसाब अदालत में पेश किया गया हो, किस रहनुमा के लिए ये मुकर्रर किया गया हो कि इतने अरसे में मुकदमा चलना है और उसको सजा देने के बाद इस तरह गिरफ्तार करना है जिस तरह नवाज शरीफ साहब के साथ किया गया। वो तो खुद अदालत में पेश हो रहे थे अपनी गिरफ्तारी के लिए, जेल जाने के लिए, जो सब कुछ किया गया वो आपकी आंखों के सामने है। अब अदालत से छुपाना क्यों जरूरी समझा जा रहा है? क्यों नवाज शरीफ साहब को उनका ये कानूनी हक नहीं दिया जा रहा कि वो अपनी समाअत के मौके पर अदालत में हो? कौन सी बात है जिसे खुफिया रखा जा रहा है?
मरियम नवाज और उनके शोहर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के वकील अमजद परवेज ने अपने दलाल में कहा कि एहतसाब अदालत ने उनकी मुवक्किला को कैलबरी फाउंड इस्तेमाल करने पर सजा सुनाई है और अदालत ने अपने फैसले में इस फाउंड को जाली करार दिया है, जबकि सरकारी गवाह रॉबर्ट रेडले ने अपने बयान में कहा है कि कैलबरी फाउंड सन 2005 में भी दस्तियाब था और सरकारी गवाह ने खुद भी इस फाउंड को इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि एहतसाब अदालत ने अपने फैसले में मरियम नवाज़ के TV इंटरव्यूज़ का भी हवाला दिया। अमजद परवेज़ का कहना था कि इस इंटरव्यू की सीरीज़ भी अदालत में पेश की गई, लेकिन अदालत ने इन सीरीज़ को नहीं देखा और फैसला भी सुना दिया। उन्होंने कहा कि कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को गैर मुसद्दका शहादत पर 1 साल की सज़ा सुनाई गई है। मुजरमान के वकला ने अदालत से इस्तदा की कि एहतसाब अदालत की तरफ से दी गई इन सज़ाओं को मुअत्तल कर दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर नैब के हुकाम को नोटिस जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म और उनके 2 बेटों के खिलाफ अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस की समात एवन फील्ड रेफरेंस के फैसले के खिलाफ دائر کی گئی ان اپیلوں کے فیصلے تک معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
شہزاد ملک سے آپ نے جو رپورٹ سنی اسی سے اس وقت ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام لیڈ کر رہی ہے، مطلب یہ شہ سرخی ہے۔ اگر نہ سن سکیں وہ رپورٹ تو پڑھ تو سکتے ہیں نا، پڑھنے کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آ جائیے گا۔ وہاں ایک خوبصورت مضمون، بلکہ کہیے تصویری مضمون، تصاویری جھلکیوں کے ساتھ ہے، عنوان ہے ذوق نظر کو دعوت نظارہ۔ ایو جا کے دیکھیں، پتہ چلے گا کہ جس نے یہ موضوع دیا اس تصویر نامے کو وہ بھی کس قدر باذوق آدمی ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پہ جائیے گا۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
اچھا تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامنے؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا۔ بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے، جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
اور اب کھیلوں پہ نظر، عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
انگلینڈ اور بھارت کی کرکٹ ٹیمیں آج ہیڈنگلے لیڈز میں تیسرے اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں۔ پہلا ون ڈے بھارت،
ہیلو اسلام آباد،
جبکہ دوسرے ون ڈے میں انگلینڈ نے 86 رن سے کامیابی حاصل کی تھی۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا تیسرا ون ڈے انٹرنیشنل کل بولاوایو میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان پہلے 2 ون ڈے انٹرنیشنل جیت چکا ہے۔ 100 اور 200 میٹرز کے عالمی ریکارڈ ہولڈر یوزین بولٹ آسٹریلیا میں فٹ بال کے ٹرائلز میں حصہ لیں گے۔ اس سلسلے میں ان کی ایک ٹیم سے بات چیت جاری ہے۔ یوزین بولٹ اگر ٹرائلز میں کامیاب ہو گئے تو وہ کھیلنے کا باقاعدہ معاہدہ کر لیں گے۔ یوزین بولٹ اس سال جنوبی افریقہ اور ناروے کی کلب ٹیموں کے علاوہ جرمن ٹیم میں بھی حصہ لے چکے ہیں۔
Very difficult. The league is very, very tough. But I will be ready.
کرسٹیانو رونالڈو نے اٹلی کے کلب یوونٹس میں شمولیت کو اپنے لیے ایک نئے چیلنج سے تعبیر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ چیلنج پسند کرتے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ یہ چیلنج بہت سخت اور مشکل ہے، لیکن وہ اس کے لیے تیار رہیں گے۔ 33 سالہ رونالڈو کا کہنا ہے کہ عمر کے اس حصے میں فٹ بالرز قطر یا چین کا رخ کرتے ہیں، لیکن انہیں خوشی ہے کہ یوونٹس نے انہیں کھیلنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ ماسکو کی ایک عدالت نے ورلڈ کپ فائنل کے دوران میدان میں داخل ہونے والے 4 افراد میں شامل ایک شخص کو 15 روز قید کی سزا سنائی ہے۔ ومبلڈن کے اختتام پر ٹینس کی نئی عالمی رینکنگ جاری کر دی گئی ہے، جس کے مطابق مردوں میں رافیل نڈال بدستور پہلے نمبر پر ہیں۔ ومبلڈن کا 4th ٹائٹل جیتنے والے نوویک جوکوویچ ایک مرتبہ پھر 10 ابتدائی کھلاڑیوں میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جبکہ خواتین کی عالمی رینکنگ میں سرینا ولیمز 28 نمبر پر آ گئی ہیں۔ ومبلڈن سے پہلے ان کی عالمی رینکنگ 181 تھی۔
کھیلوں کا حوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا۔ میں پوچھوں اگر کہ کھانوں میں پھولوں کا استعمال ہوتا ہے، کتنوں کو پتا ہوگا اور کتنے پھول یاد آئیں گے؟ گلاب، چمبیلی، کیوڑا وغیرہ وغیرہ خوب دبا کے استعمال ہوتے ہیں۔ کھانوں میں پھولوں کے استعمال کی کہانی سلمہ حسین نے لکھی ہے، جو ماہر طباخ ہیں۔ طباخ کا مطلب تو پتہ ہے نا، باورچی۔ سربین کا نصف ہے، اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے۔ آج خبروں کی ذمہ داری نادیہ سلیمان کی ہے۔
انڈیا کی عدالت عظمیٰ نے پارلیمان سے کہا ہے کہ وہ تیزی سے بڑھتے ہوئے ایسے واقعات کے خلاف قانون سازی کریں جس میں مشتعل ہجوم لوگوں کو تشدد کر کے مار دیتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شریف خاندان کی اپیلوں کی سماعت جولائی کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دی، جس کے باعث نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز انتخابی مہم نہیں چلا سکیں گے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے امریکی سربراہ میں قائم اتحاد پر الزام لگایا ہے کہ وہ شام میں جاری جنگ میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کی کم تعداد کے غلط اعداد و شمار جاری کرتے رہے ہیں۔ یورپی یونین اور جاپان کے درمیان دنیا کا سب سے بڑا آزادانہ تجارت کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ سینئر ریپبلکن رہنما پال رائن نے صدر ٹرمپ کی نفی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ 2016 کے صدارتی انتخاب میں روس نے مداخلت کی تھی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا۔ محض ایک سمارٹ فون اور اس پر میسر انٹرنیٹ کی مدد سے ایک ووٹر اپنے حلقے کے امیدوار کا فوری احتساب کر سکتا ہے۔ کیسے؟ پاکستان میں ہونے والے حالیہ عام انتخابات میں یہ رجحان ابھر کر سامنے آیا ہے۔ کیسے؟ یہ ڈیجیٹل احتساب ہے کیا؟ کتنا مؤثر اور یہ کیسے کیوں آ رہا ہے؟ احوال عمر دراز ننگیانہ کی زبانی۔
Sir, it will be honor for we will make it to the social media that we have met our chief after 5 years, sir.
حال ہی میں منظر عام پر آنے والی اس ویڈیو میں سوال کرنے والے نوجوان کا نام سیف الدین ہے۔ ان کا تعلق ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے رونگھان سے ہے اور ان کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بے حد مقبول ہوئی تھی۔ اس ویڈیو میں وہ قبیلے کے سردار اور علاقے کی با اثر شخصیت جمال خان لغاری سے سوال پوچھتے سنائی دیتے ہیں۔ ایسا یہاں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی سردار سے سوال پوچھنے کی ہمت کرے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے سیف الدین کا کہنا تھا کہ انہیں علاقے کے مسائل نے ایسا کرنے پر مجبور کیا۔
تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، جب اپنے علاقے حالات دیکھے، جب لوگوں کے حالات دیکھے کہ اس طرح کے حالات ہیں، تو ایٹ لیسٹ میں نے کہا کیوں نہ سردار صاحب سے میں سوال کر لوں اس سے کہ آپ 5 سال تک کہاں رہے ہیں، ہمارے پاس یہ سسٹم ہے، ایٹ لیسٹ میں نے سوال کر۔ لیکن مجھے کبھی یہ امید نہ تھی کہ یہ سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا پر جہاں تک جائے گی اور اس حد تک وائرل ہوگی۔
ویڈیو اس قدر پھیلی کہ اس نے مزید ووٹروں کو متاثر کیا اور کئی شہروں میں انتخابی مہمات پر نکلے کئی سیاستدانوں کو اس ڈیجیٹل احتساب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
انتخابی مہمات کے دوران امیدواروں کو شاید سخت سوالات کا سامنا پہلے بھی کرنا پڑتا ہوگا، مگر تب شاید ان سوالات سے بچ نکلنا بھی آسان ہوتا تھا۔ تاہم اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ نے اس صورتحال کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ حالیہ انتخابات میں ووٹر نہ صرف تقریریں سنتا بلکہ اس ڈیجیٹل سپیس کو استعمال کر کے امیدواروں سے سوال کرتا بھی نظر آ رہا ہے۔
تاہم زیادہ تر کو جواب نہیں ملتے۔ فیصل آباد سے نون لیگ کے سابق ممبر قومی اسمبلی اور این اے 110 کے امیدوار رانا افضل خان بھی اس ڈیجیٹل احتساب کا سامنا کر چکے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ بلیک میلنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ تاہم پھر بھی سیاستدان ویڈیو بنانے والے کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ رانا محمد افضل کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ وقت کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔
میرا خیال ہے کہ ٹائم کنسٹرینٹ ہوتا ہے۔ ایک بندہ آ جاتا ہے آپ کے پاس، آدھے گھنٹہ ہے، گھنٹہ ہے جلسہ، 42 کانسٹیچوئنسیز ہیں، آپ بھاگ دوڑ میں ایک جگہ دوسری جگہ، 30 دن کا الیکشن ہے، تو یو آر پریسڈ فار ٹائم۔ تو ظاہر ہے جو چیز آپ کی الیکشن کمپین کو ہرٹ کرے گی آپ اس کو پسند نہیں کریں گے وہ آئے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، کیونکہ لوگ بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
یہ طریقہ اس قدر مؤثر کیسے ہے؟ پاکستان میں فیس بک اور ٹویٹر استعمال کرنے والے 45 لاکھ افراد موجود ہیں۔ ویڈیو وہاں سے ہوتی مزید 30 لاکھ ان افراد تک پہنچتی ہے جو ٹی وی پر خبریں دیکھتے ہیں۔ اس طرح جواب دہ کے لیے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ عمل اور اس پر رد عمل انتخابات کے نتائج پر کس قدر اثر انداز ہوتا ہے۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، فیصل آباد۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان میں اگرچہ ووٹرز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، لیکن یہاں خواتین ووٹرز کے لیے آسانیاں پیدا کرنا تو دور کی بات، مشکلات پیدا کی گئی ہیں، جس سے بیشتر امیدواروں کو خدشہ ہے کہ خواتین ووٹرز کے ووٹ ڈالنے کی شرح انتہائی کم رہ سکتی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ اس کی ذمہ داری الیکشن کمیشن پر عائد ہوگی۔ پشاور سے تفصیل کے ساتھ عزیز اللہ خان۔
قبائلی علاقوں کے صوبے کے ساتھ انضمام کے بعد انتخابی سرگرمیاں زور شور سے جاری ہیں اور تمام امیدوار اپنے ووٹر سے رابطے کر رہے ہیں۔ شمالی وزیرستان سے امیدواروں کا کہنا ہے کہ خواتین ووٹرز کے لیے پولنگ سٹیشنز دور دور بنائے گئے ہیں اور اکثر سٹیشنز ایسے ہیں کہ وہ دیگر قبائل کے دیہاتوں میں ہیں۔ ملک نثار علی خان ان انتخابات میں ایک آزاد امیدوار کی حمایت کر رہے ہیں۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 48 میں وزیر اور داوڑ قبائل آباد ہیں اور حالیہ انتخابات کے لیے وزیر قبیلے کی خواتین کے بیشتر پولنگ سٹیشنز داوڑ قبیلے کے علاقے اور داوڑ قبیلے کے علاقے کی خواتین کے لیے پولنگ سٹیشنز وزیر قبیلے کے علاقے میں قائم کیے گئے ہیں۔
آج آج جو خواتین کے لیے پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں، قوم کو بھی اس پہ اعتراض ہے اور جو کینڈیڈیٹ ہے سب کے سب وہ اس پہ متفق ہے کہ یہ جو پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں یہ غلط ہے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ بصورت دیگر ہو سکتا ہے کہ کچھ کینڈیڈیٹ اس کا الیکشن کا بھی بائی کاٹ کر لے، اور اقوام ہو سکتا ہے جن کے وہ پولنگ اسٹیشن خواتین کے پولنگ اسٹیشن اپنے گاؤں سے تبدیل کیے گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی خواتین پولنگ کا بائی کاٹ کر لے۔
اسی طرح پختون تحفظ مومنٹ یعنی پی ٹی ایم کے سرگرم رہنما محسن داوڑ ایڈوکیٹ آزاد حیثیت سے اس حلقے سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ وہ ان دنوں قبائلی علاقے میں اپنی مہم میں متحرک ہیں، اس لیے ان سے ٹیلی فون پر رابطہ نہیں ہو سکا۔ تاہم انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ وہ یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں کہ الیکشن سکیم سے لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی کوشش ہے کہ خواتین ووٹ نہ ڈال سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر خواتین کے 10% ووٹ ڈالنے کی شرط پر عمل نہ ہو سکا تو اس کی تمام تر ذمہ داری الیکشن کمیشن پر ہوگی۔ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ شمالی وزیرستان میں بعض پولنگ اسٹیشن تحصیل کمپاؤنڈ میں قائم کیے گئے ہیں جہاں جانے کے لیے سخت تلاشی لی جاتی ہے اور خواتین کا وہاں جانا مشکل ہوگا۔ ان انتخابات میں ہر حلقے میں خواتین کے ووٹ ڈالنے کی شرح 10% تک ہونا ضروری ہے، وگرنہ اس حلقے کے نتائج روک دیے جائیں گے۔ اس بارے میں قبائلی خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی سماجی کارکن رخشندہ ناز نے بی بی سی کو بتایا کہ انتخابات کے حوالے سے قوانین میں سال 2017 میں جو ترامیم کی گئی ہیں اس کے تحت خواتین کے ووٹ ڈالنے کی شرح کا 10% ہونا ضروری ہے۔
اور پھر خاص طور پہ یہ کیونکہ سیکشن بات کرتا ہے اوور آل کانسٹیچوئنسی کی، کہ کسی کانسٹیچوئنسی میں اگر 10% سے، تو کانسٹیچوئنسیز کا تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی ہیں، لیکن اسی قانون کے اندر سیکشن 91 اس کے اندر ایک بڑا اسٹرانگ سیکشن ہے کہ اگر کوئی بھی ریٹرننگ آفیسر بھیج دیتا ہے اسٹیٹمنٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہ وہ اسٹیٹمنٹ بھیج دیتا ہے کہ اس پولنگ اسٹیشن میں کسی بھی واقعے کے متعلق انفلوئنس ہوا ہے یا ووٹر عورتوں کے یا کوئی کسی کو روکا گیا ہے، کوئی وہاں پہ ڈسٹربنس ہوئی ہے، لیکن خاص طور پہ ہم عورتوں کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کانسٹیچوئنسی میں ہمیں یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا تو آپ اپنے علاقے میں وہاں سے رپورٹ کریں، آر او کی اسٹیٹمنٹ کو انشور کریں تاکہ اس کی بنیاد پہ یہ الیکشن نال اینڈ وائٹ قرار دیے جا سکے۔
حالیہ مردم شماری اور ووٹرز کے اندراج میں قبائلی علاقوں میں ووٹرز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور حیران کن طور پر خواتین ووٹرز کی تعداد میں 36% تک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اب ان انتخابات میں کتنی خواتین اپنا یہ حق استعمال کر سکتی ہیں یہ 25 جولائی کو ہی معلوم ہوگا۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
25 جولائی کو اعلانیہ طور پر پاکستان میں عام انتخابات ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بی بی سی اردو سروس اس کے لیے خصوصی رپورٹیں آپ کے لیے پیش کر رہی ہے، تو ایک سلسلہ اور بھی آیا جاتا ہے۔ پاکستان میں عام انتخابات میں حصہ لینے والی خواتین امیدواروں کی کہانیاں ہم اپنے ہفتے وار سلسلے میں آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ آج اسی سلسلے میں ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ سے نیشنل پارٹی کی امیدوار یاسمین لہڑی سے، جن کا کہنا ہے کہ انہیں صنفی امتیاز کے ساتھ ساتھ کئی انتخابی چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔
ریزرو سیٹ پہ جو پارٹی اسٹرینتھ ہے، جو پارٹی کے میل ممبران جیت کے آ جاتے ہیں سیٹ، پھر اس پہ خاتون جو ہے وہ آ جاتی ہے، جبکہ ڈائریکٹ میں خود بندہ کنٹیسٹ کرتا ہے، عوام سے جو ہے وہ مینڈیٹ ملتا ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ زیادہ خواتین بولڈ محسوس کرتی ہیں اور زیادہ کانفیڈنٹ طریقے سے بندہ عوام کا مقدمہ لڑ سکتا ہے۔ ریزرو سیٹ پہ خواتین جو ہے وہ پہلے جب شروع میں آتی تھی تو وہ بہت ایسے روایتی قسم کے یا مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس کو بالکل فارمیلٹی لیتی تھی، اپنے فیملی کے ممبرس کو لا کے سیٹوں پہ کرسیوں پہ بٹھاتی تھی پارٹیاں، لیکن آہستہ آہستہ پروسیس جو ہے میچورٹی کی طرف جا رہا ہے۔ دیکھیں کسی چیلنج سے کم نہیں ہے، ایک تو یہ ہے کہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں، اور پھر ہمارے جو لوگوں کے مائنڈ سیٹ جس طرح سے بنے ہیں وہ مطلب یہی میر معتبر اسٹائل کے جب لوگ آئیں گے تب پھر ان کی طرف لوگ متوجہ ہوں گے، مڈل کلاس اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کی طرف لوگوں کا دھیان اتنا جاتا نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ مطلب ابھی تبدیلی کافی آ گئی ہے، لوگوں میں شعور آیا ہے، اویئرنیس آ گئی ہے۔ یہ جو پبلک گیدرنگز میں خواتین کا جو رجحان وہ بہت کم ہے، لیکن یہ کہ مطلب عورتوں کا جو رول ہے وہ خاص طور پہ ووٹ اور الیکشن میں بہت زیادہ ہے۔ 52% پاپولیشن خواتین کی ہے، مطلب ان کو اگنور کر کے ہم اگر آگے جانے کا سوچتے ہیں تو یہ ہماری کم فہمی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ ہمارا بلیو یہی ہے کہ جب تک خواتین موبلائز ہو کے نہیں آئیں گی اور خاص طور پہ جو یہ جو الیکشن پروسیس ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گی، اس وقت تک میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ مائنس وومین سسٹم ہے۔ خاص طور پہ جو میرا حلقہ ہے اس میں خواتین کے مسائل ہیں، ایشوز ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، اس کے علاوہ یوتھ کو ہم نے آج تک جو ہے مطلب وہ ویٹیج نہیں دی ہے، ان کو آن بورڈ نہیں لیا ہے، اس پہ فوکس رکھوں گی، لیجسلیشن پہ زیادہ سے زیادہ میری توجہ ہوگی، ایجوکیشن کے جو ایشوز ہیں، ہیلتھ کے مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ معذوروں کے جو ایشوز ہیں، مسائل ہیں، ان پہ ہم توجہ دیں گے۔ ایز اے ہول جو بلوچستان کے سیاسی، سماجی اور معاشی ایشوز ہیں اس پہ میں اپنا فوکس رکھوں گی۔
بلوچستان میں نیشنل پارٹی کی امیدوار یہ تھیں یاسمین لہڑی۔ پاکستان میں حکومت کسی بھی جماعت کی ہو، وزیر اعظم کوئی بھی بنے، عوام کی بڑی تعداد اس سے کہیے نالا نظر آتی ہے۔ بی بی سی اردو الیکشن سیریز کے دوران اپنے نئے سلسلے یلو چیئر میں عام ووٹرز کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ بتائے کہ اگر اسے پاکستان کا وزیر اعظم بننے کا موقع ملے تو وہ ملک کے لیے کیا کرے گا۔ سنیے کہ اسلام آباد کے رہنے والے وزیر اعظم بن کر کیا کرنا چاہتے ہیں۔
یوتھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے ڈفرینٹ ابراڈ کی یونیورسٹیز کے ساتھ ایم او یو سائن کر کے ان کی ٹیکنیکل ایجوکیشن کو انشور کرنے کے لیے ارینجمنٹس کرنا چاہوں گی۔
کوشش یہ ہوگی کہ ہر ادارہ جو اس کے آئینی اور قانونی جو اس کی حدود ہے اس میں رہے، لائق یہ نہ ہو کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ عسکری ونگز چلا رہی ہوں، جو عسکری ادارے ہیں وہ سیاسی پارٹیاں بنا رہے ہوں، اور جو عدلیہ ہے وہ اور چیزوں کے اندر انٹرفیئر کر رہی ہو۔
سب سے پہلے تو میں نے ان کے ایجوکیشن نظام کو ڈراسٹکلی چینج کرنا چاہوں گا، اس کو ایسا بنانا چاہوں گا کہ جو ایمانسپیٹ کرے، جو انہیں آزاد خیالی اور ہم خیالی کی طرف لے گئے، نہ کہ انتشار پسندی کی طرف جو کہ آج چل رہا ہے۔
پہلے تو میں اپنے، میرا تعلق بہاولپور سے ہے، اور جس وقت پاکستان بنا تھا تو اس وقت اسٹیٹ بینک آف بہاولپور نے ہی فنانس کیا تھا، تو سب سے پہلے میں اپنے بہاولپور کی جو پروونس تھا اس کو واپس لے کر آؤں گا۔
ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ انڈسٹریز کے سیکٹر کے بھی ہم زیادہ یعنی زور دیں گے، تاکہ جو اسٹوڈنٹس باہر نکلیں وہ انہیں ساتھ جابس کا ایشو بھی نہ ہو۔
جو پچھلے سب گورنمنٹس کے شروع کیے گئے ریفارمز تھے میں ان کو روکوں گی نہیں، بلکہ ان کو اسی پوائنٹ سے شروع کریں گے۔
جو کموڈیٹیز ہیں، پیٹرولیم ہیں، ان کے اوپر سبسڈی دی جائے گی تاکہ عوام کو جلد سے جلد ایک ریلیف مل سکے۔
جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں وہ یوتھ کو مینیپولیٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، تو بینگ اے پرائم منسٹر میں سب سے پہلے یہ کروں گی ان کو مینیپولیٹ نہ کروں، انہیں فیکٹس اور فگرز سب سے پہلے بتاؤں گی۔
ہاسپٹلس میں میڈیکل فیسلٹیز پراپر نہیں ہیں، ان کو دیکھا جائے گا، ان کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے گی۔
میں ساؤتھ وزیرستان والوں کے لیے اسپیشلی ایک تو یہ پالیسی وہ ان میں ایجوکیشن لے کے آؤں گا۔
آپ کے ڈیمز بھی بعد میں بن جائیں گے، آپ کی سڑکیں بھی بعد میں بن جائیں گی، لیکن میری حکومت کا جو پہلی پرائیورٹی ہوگی وہ تعلیم ہوگی، اور تعلیم کی بھی صرف کوالٹی کو اوپر لانا، کوانٹیٹی کو اوپر لانا نہیں ہوگی۔ لوگ قیمے والے نان کے پیچھے ووٹ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ انہیں روٹی میسر نہیں ہوتی، تو جب آپ لوگوں کو سستی روٹی مہیا کریں گے تو میرے خیال میں کوئی بھی قیمے والے نان پہ کسی ووٹر کو خرید نہیں پائے گا۔
اسلام آباد والے اگر وزیر اعظم بن گئے تو کیا کریں گے؟ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں زیر زمین پانی کی سطح خطرناک حد تک نیچے گر گئی ہے۔ کوئٹہ میں محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے زیر اہتمام ماہرین نے اس کے بارے میں خبردار کیا۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچستان میں پانی کے مسئلے پر سیمینار محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے زیر اہتمام ہوا۔ اس سیمینار میں سرکاری حکام اور ماہرین نے شرکت کی۔ سیمینار کے موقع پر محکمہ منصوب بندی و ترقیات حکومت بلوچستان کے سیکرٹری کلیم اللہ نے بتایا کہ بلوچستان میں زیر زمین پانی کی سطح تشویشناک حد تک گر گئی ہے۔
لیکن اوور آل پورے صوبے میں جو ہے اس وقت صورتحال پانی کے حوالے سے بہت گمبھیر ہے۔ پانی جو ہے اکثر علاقوں میں وہ اب جو ہے تقریباً 1200 فٹ سے نیچے چلا گیا۔
اس موقع پر سابق سیکرٹری پبلک ہیلتھ انجینئرنگ شیخ نواز احمد کا کہنا تھا کہ پانی کا مسئلہ پوری دنیا میں ہے لیکن بلوچستان میں مسئلہ سنگین ہے۔
پانی کے حوالے سے بلوچستان ہمارا کہ ہمارے پاس بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، اس وجہ سے دوسرا ہمارے پاس سرفیس سورسز کوئی نہیں ہے، جتنا بھی ہے ہم نے زیر زمین پانی پہ ہی ڈیپینڈ کرنا۔
شیخ نواز احمد نے بتایا کہ اس وقت بلوچستان میں بعض علاقوں میں پانی کی سنگینی بہت زیادہ ہے۔
اس وقت جو ہے سب سے زیادہ مسئلہ کوئٹہ، گوادر، کچھی پلین اور نوکنڈی، یہ ایریا جو اس وقت واٹر اسکارسٹی میں آ رہے ہیں۔
گوادر میں پانی کا بحران اس قدر شدید ہو گیا ہے کہ وہاں گزشتہ 1.5 سال سے ٹینکروں کے ذریعے پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔
رول ساؤنڈ، کیمرہ، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
بم کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے۔
افغان جلیبی، معشوق فریبی، خیال ہے تیرا دیوانا۔
ہر سنیچر سیروین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ انڈیا میں حکمران بی جے پی کا الزام ہے کہ مسلمان دانشوروں سے ایک ملاقات کے دوران کانگریس پارٹی کے لیڈر راہل گاندھی نے یہ کہا تھا کہ کانگریس مسلمانوں کی پارٹی ہے۔ کانگریس کے ترجمان اس دعوے کی تردید کر چکے ہیں، لیکن ایک اردو اخبار میں چھپنے والی اس خبر نے اب ایک بڑے تنازع کی شکل اختیار کر لی ہے۔ تفصیل کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم۔
گزشتہ ہفتے مسلم دانشوروں کا ایک وفد راہل گاندھی کی دعوت پر ان سے ملنے گیا تھا۔ راہل گاندھی بظاہر مسلمانوں کے مسائل اور ان کی توقعات کو سمجھنا چاہتے تھے، لیکن ملاقات کے بعد اردو کے ایک اخبار نے اس بارے میں ایک خبر شائع کی جس کی سرخی تھی کہ ہاں، کانگریس مسلمانوں کی پارٹی ہے۔ خبر کے مطابق راہل گاندھی نے کہا کہ کانگریس مسلمانوں کی پارٹی ہے کیونکہ ملک کا مسلمان کمزور ہے اور کانگریس ہمیشہ سے کمزوروں کے ساتھ رہی ہے۔ لیکن وفد میں شامل ممتاز شخصیات کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی تھی، اور راہل گاندھی نے صرف اتنا کہا تھا کہ مسلمان کانگریس کے لیے کسی بھی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے برابر ہی اہم ہے، اور کانگریس اسی طرح مسلمانوں کی بھی پارٹی ہے جیسے کسی بھی دوسرے ہندوستانی کی۔ کانگریس پارٹی کے ترجمان رندیپ سنگھ سرجیوالا۔
کانگریس اس دیش کے ہر جنک کی پارٹی ہے۔ اس دیش کے 132 کروڑ لوگ، ان کا دھرم کوئی بھی ہو، ان کی جاتی کوئی بھی ہو، ویش بھوشا کوئی بھی ہو، رنگ کوئی بھی ہو، وہ کسی حصے میں اس دیش کے رہتے ہوں یا دنیا کے، ہم ان سب کی پارٹی ہیں۔
لیکن تردید کے باوجود ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی نے بھی اس مبینہ بیان کا ذکر کیا۔
کانگریس پارٹی کے ادھیکش شریمان نامدار نے یہ کہا کہ کانگریس مسلموں کی پارٹی ہے۔ پچھلے 2 دن سے چرچا چل رہی ہے، مجھے آشچریہ نہیں ہو رہا ہے کہ پہلے جب منموہن سنگھ جی کی سرکار تھی تو سوئم پردھان منتری منموہن سنگھ جی نے کہہ دیا تھا کہ دیش کے پراکرتک سنسادنوں پر سب سے پہلا ادھیکار مسلمانوں کا ہے۔
تجزیہ نگاروں کے مطابق بی جے پی کی جانب سے یہ کوشش رہی ہے کہ کانگریس کو ایک ایسی جماعت کے طور پر پیش کیا جائے جو صرف مسلمانوں کے بارے میں سوچتی ہے، اور یہ حکمت عملی اب اور زیادہ نمایاں طور پر نظر آئے گی کیونکہ ملک میں آئندہ برس پارلیمانی انتخابات ہونے والے ہیں۔ راہل گاندھی نے بھی آج اس تناظر میں ٹویٹر پر کہا کہ کانگریس ہر اس شخص کے ساتھ کھڑی ہے جسے اس کا حق نہیں ملتا اور وہ ذات پات اور مذہب کی سیاست نہیں کرتی. لیکن جواب میں بی جے پی نے مسٹر گاندھی پر اپنا حملہ اور تیز کر دیا. پارٹی کے ترجمان سمبت پاترا:
اٹ از اے کنفیشن, کھنڈن نہیں ہے, اٹ از اے کنفیشن. بالکل سپشٹ روپ سے راہل گاندھی جی نے سویکار کیا ہے اس ٹویٹ کے مادھیم سے کہ ہاں ہم مسلمانوں کی پارٹی ہے, جو میں نے کہا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں.
اردو اخبار انقلاب کے مدیر شکیل شمسی نے ایک ویب سائٹ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ خبر کی سرخی یہ ہونی چاہیے تھی کہ کانگریس مسلمانوں کی بھی پارٹی ہے, لیکن لفظ بھی استعمال نہ کیے جانے کی وجہ سے ایک رکن پارلیمان کو اس خبر کو غلط طور پر پیش کرنے کا موقع مل گیا, جس کی وجہ سے یہ تنازع پیدا ہوا. انڈیا میں سیاسی بحث اب اکثر ہندو مسلمانوں کے ارد گرد ہی گھومتی ہے, اور عام طور پر یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں ملک میں مذہبی منافرت بڑھی ہے. سہیل حلیم, بی بی سی دلی.
انڈیا میں حکمراں بی جے پی کا پرانا الزام رہا ہے کہ کانگریس اور سماجوادی پارٹی جیسی جماعتیں مسلمانوں کو زیادہ فائدہ پہنچاتی ہیں, اسے وہ اپیزمنٹ کی پالیسی کہتے ہیں. لیکن اس الزام میں کتنی سچائی ہے؟ وفاقی حکومت نے سن 2005 میں مسلمانوں کی معاشی حالت معلوم کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دی تھی, اسے سچر کمیٹی کہا جاتا ہے, اور اس کی رپورٹ سے پہلی بار یہ معلوم ہوا تھا کہ مسلمانوں کی حالت واقعی کس قدر خراب ہے. اس رپورٹ میں ماہر اقتصادیات ابو صالح شریف نے بھی کلیدی کردار ادا کیا تھا, وہ راہل گاندھی سے ملنے والے وقت میں بھی شامل تھے. دلی میں ہمارے نامہ نگار سہیل حلیم نے انہیں سے بات کی اور پہلے پوچھا کہ راہل گاندھی سے ان کی کیا بات چیت ہوئی. یہ واضح کر دوں کہ یہ انٹرویو اس تنازع سے پہلے ریکارڈ کیا گیا تھا کہ کانگریس مسلمانوں کی پارٹی ہے.
ایک انڈیویجول نے کچھ ایسی صلاح دی ان کو کہ اگلے الیکشن میں بھی شاید مسلمز کو تھوڑا سا کنارے رکھ کے شاید الیکشن کرنا پڑنا ضروری ہو جائے. تو راہل گاندھی نے کہا نہیں, ہم ایسی چاپلوسی نہیں کریں گے, ہم اوپنلی اس کو ایشو میں لائیں گے, کیونکہ مسلمان اس بھارت کا حصے دار ہے, بھاگے دار ہے, اور کانگریس پارٹی کے وچار ہمیشہ سے انکلوزیو ہیں, تو ہم ان کو اوپنلی ساتھ میں لے کے جائیں گے. وہ اسٹریٹجی کیسے ہوگی آگے جا کے طے ہوگی.
اچھا شریف صاحب, آپ نے چونکہ بیسیکلی بہت کام کیا ہے مسلمانوں کے معاشی حالات کے اوپر کہ وہ کس حال میں ہیں انڈیا میں, تو بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں کا اپیزمنٹ ہوتا ہے, آپ کے خیال میں یہ بات اور یہ الزام کہاں تک درست ہے؟
اچر کمیٹی کے دوارا ہم نے یہ بتایا کہ مسلمانوں کی حالت خستہ ہے, اور یہ حالت خستہ جو ہے پچھلے 60-70 سال میں انڈیپینڈنس کے بعد ہوئی ہے, اور آگے جو ہم پروجیکشنز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اور خستہ ہونے والی ہے بنسبت دوسرے کمیونٹیز کے. خستہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا انڈیا میں کہ بھارت میں جو معاشی حالت سدھر رہے ہیں اس کا بھاگیدار مسلمان تو ہے ہی, سب کو فائدہ ہو رہا ہے. اب دیکھیے پچھلے 25 سال پہلے 10 سال پہلے جتنے گھروں میں موٹر سائیکلیں تھے مسلمانوں کے, کیا آج موٹر سائیکل اونرشپ بڑی نہیں مسلمانوں میں؟ بالکل بڑی ہے. مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو علامتیں ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ کے جو علامتیں جو لٹریچر میں ہیں اس میں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو بڑھوتری ہو رہی ہے وہ بڑھوتری کی شرح وہ سلو ہے. یعنی جو ایجوکیشن ہے, ایجوکیشن ہر کمیونٹی میں بڑھ رہا ہے, دلتوں میں بھی بڑھ رہا ہے, یعنی شیڈیول کاسٹ میں, شیڈیول ٹرائبس میں بھی بڑھ رہا ہے, مگر مسلمانوں میں بڑھ رہا ہے تو اس کی ماترا کم ہے. تو اس کا مطلب ہے مسلمان بچھڑ رہا ہے, مسلمان پیچھے ہو گیا. تو مسلمان کہتے ہیں کہ اس دیش کو راج کرتے تھے, ہزاروں سال سے راج کر رہے تھے, تو ان کا کنڈیشن اچھا ہونا چاہیے نا ٹو بگن وتھ. نہیں, ٹو بگن وتھ بھی کنڈیشن لو تھا اور اب وہ اور لو ہو رہا ہے. تو یہ ریلیٹیو ڈپریویشن کہتا ہے. تو ریلیٹیو ڈپریویشن میں ہوتا کیا ہے کہ ایک کمیونٹی بچھڑ جاتی ہے اور غریبی کے جو ایک بھنور ہوتا ہے اس بھنور میں پھنس جاتے ہیں. تو آج مسلمان اس بھنور میں پھنس گیا ہے.
اچھا آپ نے سچر کمیٹی کی رپورٹ پیش کی تھی, اس کا آپ ایک اہم حصہ تھے اور کافی آپ نے ریسرچ کی تھی. بنیادی طور پر اس رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کی حالت انڈیا میں کافی خستہ حال ہے اور وہ کافی پچھڑ گئے ہیں جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے, آپ کے خیال میں پچھلے 12-14 سالوں میں جب سے یہ رپورٹ منظر عام پر آئی ہے، کیا ان کے حالات میں کچھ بہتری آئی ہے؟
یہ بہت اچھا سوال ہے، اس کے لیے ہمیں ریسرچ کرنا پڑے گا۔ تو ہم نے 10 سال ہونے کے بعد سچر کے گورنمنٹ کو بہت ریکویسٹ کیا تھا کہ وہ خود ایک ریویو کروائیں کہ کیا ہو رہا ہے سچر کے بعد، کیونکہ انہوں کانگریس گورنمنٹ نے ایک نئی منسٹری بنا دی، ایک اچھے منسٹرس، سینٹرل کیبنٹ منسٹرس کو وہاں پہ بٹھا دیا گیا تھا، کئی کروڑ روپے دیے گئے تھے، ایک بہت اچھی اسکیم جو اسکالرشپس کی، پوسٹ اور پری میٹرک اسکالرشپ بہت پاپولر ہو گئی تھی۔ تو یہ سب سچر کمیٹی کے بعد امپلیمنٹ کیا کانگریس گورنمنٹ نے، اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو بجٹری الوکیشنس ہیں وہ ایون بی جے پی گورنمنٹ اس کو کم نہیں کیا، وہ الوکیشنس تو ہوئے ہیں، مگر میں آج 6-7 اسٹیٹ میں جا کے گراس روٹ میں کام کرتا ہوں، وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، کس کو جا رہا ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، گراس روٹ میں کوئی امپیکٹ نہیں ہے۔
لیکن اس سب میں ایک بڑا مسئلہ یہ مانا جاتا ہے کہ جب سے ملک میں ہندوتوا کے ایجنڈے کو کافی ویگرسلی پرسو کیا گیا ہے، تو بہت سی دوسری جماعتوں کے لیے یہ مشکل ہو گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کی کھل کر بات کریں، کیونکہ انہیں پھر اسی الزام کا سامنا ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا یا دوسری اقلیتوں کا اپیزمنٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا خطرہ ہے آپ کے خیال میں؟
یہ اپیزمنٹ کا ایشو نہیں ہے، یہ بجٹنگ کا ایشو ہے۔ پالیسی بن چکی ہے، آج بھی پیسے موجود ہیں، کم سے کم یہ ایک سال میں 10,000 کروڑ، یعنی اتنے پیسے مائنارٹی منسٹری کو دے دیے گئے ہیں، اور مائنارٹی منسٹری کو اس کا اور اس میں پالیسی بتائی گئی کہ یہ کہاں لے جانا ہے، مگر وہاں جا کے ہندو کمیونٹی کو دے دیا، یہ بھی غلطی ہوتی ہے۔
ماہر اقتصادیات صالح شریف ہمارے نام نگار سہیل حلیم سے بات کر رہے تھے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مجموعی طور پر خواتین با اختیار ہیں، لیکن اب نوجوان طالبات میں خود کفالت اور خود انحصاری کا رجحان پیدا ہو رہا ہے۔ ابھی تک تو کشمیری لڑکیاں بوٹیک، مہندی، آرٹ یا کمپیوٹر پروگرامر کے طور پر سامنے آتی تھیں، لیکن 21 سال کی مہوش نے سری نگر میں ریستوراں کھول کر ایک غیر روایتی راستہ اختیار کیا ہے۔ سماجی روایات کے برعکس روزگار کے وسائل تلاش کرنے میں جو مشکلات پیش آئیں ان کا تذکرہ مہوش نے ہمارے نامہ نگار ریاض مسرور کے ساتھ سری نگر میں گفتگو کے دوران کیا۔
21 سالہ مہوش زرگر نے قانون کی ڈگری تو مکمل کر لی ہے، لیکن انہوں نے عدالت کا رخ نہیں کیا، بلکہ سری نگر کے بیمنا علاقے میں ایک خوبصورت ریستوراں قائم کر کے خواتین میں خود انحصاری کے جذبات کو نئی سمت عطا کی ہے۔
کچھ ڈفرینٹ کرنے کی چاہ تھی، شاید اسی لیے میں نے کیفے کا بزنس اسٹارٹ کرا، کیونکہ بوٹیکس، پارلرس وہ آج ہر جگہ ملتے ہیں، اور کیفے ریسٹورینٹنگ بیسیکلی میں دکھتی تو نہیں ہوں، میں فوڈی ہوں، لیکن میں کافی فوڈی ہوں۔
مہوش کے والدین نے ان کا حوصلہ تو بڑھایا، لیکن انہیں رشتہ داروں اور دیگر لوگوں کی تنقید کا سامنا ہے۔
کچھ ریلیٹیوز کرٹیسائز کرتے ہیں، اپارٹ فرام دیٹ میرے فیملی بہت سپورٹیو ہے۔ لائک آپ کے لائف میں ایک چیز ہونا چاہیے، فار می اٹ ہیز آلویز بین فیملی، میری فیملی ہمیشہ مجھے اس چیز کے لیے سپورٹ کرتی ہے، دے ہیو نیور اسٹاپ می فرام ڈوئنگ اینی تھنگ۔ پھر باقی کبھی کبھی کوئی کرٹیسائز کرتا ہے، بٹ اف وی پے ہیٹس
لائٹلی
کچھ نہیں کرنا۔ جن کا یہ ماننا ہے کہ لڑکیوں کو گھر میں رہنا چاہیے، وہ آپ کو کسی بھی کام میں سپورٹ نہیں کریں گے، چاہے وہ ان کے حساب کیوں نہ ہو۔
لیکن ہر طرح کی فہم کیا، اور آج وہی لوگ ان کی حمایت کر رہے ہیں۔
انیشیلی دے وہ پیپل جنہوں نے مجھے بھی کہا کہ ریسٹورینٹنگ ایک لڑکی کے لیے کافی مشکل رہے گا، یا لڑکیاں ریسٹورینٹنگ کا کام نہیں کر سکتی ہے، بٹ ناؤ ڈیز آئی سی پیپل جو مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔
مہوش اب ایسی لڑکیوں کے لیے ایک آواز بن گئی ہیں جو آزادانہ طور تجارتی سرگرمیوں میں اپنا حصہ تلاش کرنا چاہتی ہیں۔
کہیں نہ کہیں پہلے مجھے بھی ڈر لگتا تھا، بٹ دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور پھر یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، تو لیکن میرا کیفے پہلا کیفے نہیں ہے، دے آر سو مینی کیفیز اراؤنڈ، جب ان کا کام چل سکتا ہے تو میرا کیوں نہیں، اور دیٹ ہیز بیکم پارٹ آف اوور لائف۔ ہم کسی بھی فیلڈ میں جائیں، وہ چیز تو ہمارے لائف میں کانسٹنٹ رہے گی۔ ہم نے باہر دیکھا ہے لڑکیاں ہر قسم کا کام کرتی ہیں، جب وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ اور
ریستوراں والی مہوش ریاض مسرور سے بات کر رہی تھیں۔ سیربین اختتام کو پہنچا، اس کی ایڈیٹر تھیں نصرت جہاں، اسٹوڈیو مینیجر پر پروڈیوسر تھیں سمرہ فاطمہ، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق، لندن سے سوزین لینن۔ مجھے اجازت دیجیے آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ نادیہ سلیمان کے ساتھ۔
انڈیا کی عدالت عظمیٰ نے پارلیمان سے کہا ہے کہ وہ تیزی سے بڑھتے ہوئے ایسے واقعات کے خلاف قانون سازی کریں جس میں مشتعل ہجوم لوگوں کو تشدد کر کے مار دیتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شریف خاندان کی اپیلوں کی سماعت جولائی کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دی، جس کے باعث نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز انتخابی مہم نہیں چلا سکیں گے۔ سینئر ریپبلکن رہنما پال رائن نے صدر ٹرمپ کی نفی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ 2016 کے صدارتی انتخاب میں روس نے مداخلت کی تھی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے امریکی سربراہ میں قائم اتحاد پر الزام لگایا ہے کہ وہ شام میں جاری جنگ میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کی کم تعداد کی غلط اعداد و شمار جاری کرتے رہے ہیں۔ یورپی یونین اور جاپان کے درمیان دنیا کا سب سے بڑا آزادانہ تجارت کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔